آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه أملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فإنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قوموں کے عروج زوال کے عوامل پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور کل میں اپنی خدمت میں جو آخری بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں طبقات وجود میں آ جاتے ہیں اور یہ طبقات کم و بیش ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں بعض اوقات طبقات ہیں، اور سوشلزم نے یہ نعرہ لگایا کہ ان طبقات کو ختم کر دیا جائے، ایکوالٹی کا نعرہ، ایلیمینیشن آف کلاسز کا نعرہ، کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے سوشلسٹ سوسائٹیز کے اندر اس قسم کے طبقات جس میں سرمایہ دار بہت زیادہ سرمایہ کا مالک ہو، کارخانہ دار کے پاس بہت سارے کارخانے ہوں، یا زمیندار اور جاگیردار کے پاس بہت بڑی زمینیں ہوں، تو سوشلسٹ کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، اور ان زمینوں کو انہوں نے لے لیا، ان کارخانوں کو نیشنلائز کر لیا. یہ الگ بات ہے پھر کہ نیشنلائزیشن کا فائدہ ہو یا نقصان، کم از کم ہمارے ملک میں تو نقصان ہوا. اچھا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہر نظام کا نقصان اٹھا چکے ہیں، فائدہ ہم نے کسی نظام کا نہیں اٹھایا. ہر نظام میں کچھ ایڈوانٹیج بھی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو نقصان ہی اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اسلام کا بھی نقصان اٹھایا، جس شکل میں اسلام ہمارے یہاں آیا تو ہم نے اسلام کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، نقصان ہی اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام، کوئی بھی نظام ہو کسی بھی معاشرے میں، جب وہ پوری طرح نافذ العمل ہوتا ہے، جب اس کے فائدے شروع ہوتے ہیں، اور اگر وہ پوری طرح نافذ نہ ہو، اس کا ایک ٹکڑا نافذ ہو جائے، ایک حصہ نافذ ہو جائے، تو اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا. یہ اسلام کے ساتھ ہوا. اسلام جو آیا وہ بینکوں سے زکات کاٹنے کے لیے آیا، اسلام جو آیا وہ مخالفین کو کوڑے لگانے کے لیے آیا. کسی شرابی کو، کسی زانی کو کوڑے نہیں لگائے گئے، لیکن ان کے جو مخالفین تھے ان کو کوڑے لگائے گئے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو نافذ کیا جا رہا ہے، خود نافذ کرنے والا اس پر کتنا عمل کرتا ہے، کہ اسلام کا نفاذ کن ہاتھوں سے ہوگا. اگر اسلام کا نفاذ ان ہاتھوں سے ہو جو اپنے 6 فٹ کے جسم میں اسلام نے نافذ کر سکے، تو اس کا انجام پھر اسی طرح ہوتا ہے. تو شہید عارف حسین الحسینی نے اس کی ایک اچھی خوبصورت مثال دی ہے. اپنے ایک درس میں انہوں نے کہا کہ ایک انسان جو ہوتا ہے، اس انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز اس کا سر ہے، اور اس سر میں سب سے خوبصورت چیز اس کی آنکھیں ہیں. جتنی شاعری آنکھوں کے لیے ہوئی ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بہت ہی حسین آنکھیں نکال کے اور تشتری میں رکھ کے آپ کسی کو پیش کریں کہ دیکھو کتنی خوبصورت آنکھ ہے، تو وہ کہے گا نہیں، کراہیا کاری ہے یار، ہٹاؤ اس کو، یہ کیا لے کر آ گئے آپ؟ نہیں بھائی، یہ اسی کے لیے تو میر نے کہا ہے ساری مستی شراب کسی ہے. تو آنکھ بے شک بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اس آنکھ کو اپنے فریم آف ریفرنس میں لگا ہوا ہونا چاہیے، پھر تو وہ آنکھ کی خوبصورتی ہے. اور اگر اپنے فریم آف ریفرنس سے ہٹا کر آپ تشتری میں رکھ کے پیش کریں گے تو کراہیت آئے گی. تو دین اسلام بھی ایک نظام زندگی ہے، جب وہ پورا نظام کسی معاشرے میں نافذ ہوگا تو اسی کا ایک حصہ سزا کا نظام بھی ہے. جب پورا اسلام نافذ ہوگا اور صحیح ہاتھوں سے نافذ ہوگا، اور اسلام ہر شعبے میں نافذ ہوگا، تو اس کے مطابق کسی کو سزا بھی دی جائے گی, وہ سزا جو ہے وہ معاشرے کے لیے مفید ہوگی. نہیں, اسلام کی اور کوئی چیز نہیں آ رہی ہے, بس کوڑے لگانے کے لیے اسلام آ گیا, ہاتھ کاٹنے کے لیے اسلام آ گیا, سنسار کرنے کے لیے اسلام آ گیا. وہ یا لوگ سمجھتے ہیں اسلام یہی ہے کل, اسلام یعنی کوڑے مارنا, اسلام یعنی سنسار کرنا, اسلام یعنی گلا کاٹنا. تو سزاؤں کے نظام کا نام تو اسلام نہیں ہے نا, اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے. اس نظام زندگی میں ایک چیز حدود اور تعزیرات, قصاص اور دیات, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. بہرحال دنیا میں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو طبقات تو ہیں. اسلام نے نہیں کہا کہ ہم اس طبقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایسی واضح طور پر کوئی قرآن کی آیت حدیث نہیں ملے گی کہ اسلام جو ہے وہ ان طبقات کا مخالف ہے کہ معاشرے میں طبقات کیوں ہیں. البتہ اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ یہ جو طبقات ہیں, مثال کے طور پر کچھ لوگ امیر ہیں کچھ لوگ غریب ہیں, تو اسلام امیر سے کہتا ہے کہ کچھ غریبوں کا بھی خیال رکھو, تمہارے مال میں غربا کا بھی حق ہے, اپنا دروازہ ان پر بند نہ کرو, زکوٰۃ نکالو, صدقات نکالو, خیرات کرو, خمس نکالو, بعض گناہوں کا کفارہ دو, روزے کا فدیہ, مثال کے طور پر بیمار ہے تو روزے کا فدیہ دو, اور وغیرہ وغیرہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہو, یعنی اپنی مال میں سے معاشرے کے وہ لوگ جو بس ماندہ ہیں, غریب ہیں, ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں, تو لیس پریولیج کلاس ہے, اس کا خیال رکھو. کیونکہ اس طرح اسلام کی تعلیمات نہیں آئیں کہ امیروں سے چھین لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو, ایسا کوئی تصور سلطانہ ڈاکو والا اسلام میں نہیں ہے کہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو فائدہ پہنچاؤ. نہ اسلام کسی کے کار کا مخالف ہے, نہ اسلام کسی کے کارخانوں کا مخالف ہے, نہ اسلام کسی کے زمین کا مخالف ہے. اسلام استحصالی نظام کا مخالف, استحصال کرنے سے منع کیا اس نے. نہ مزدور کا استحصال کرو, نہ کسان کا استحصال کرو, نہ غریبوں کا استحصال کرو, نہ اپنے ملازمین کا استحصال کرو. استحصال نہیں کرو, احسان سے کام لو اور فضل کرو, عطا اور بخشش کرو, اور اس کے بعد تم امیر بن کے رہ سکتے ہو, بن جاؤ. وہ کیا ذرا مشکل کام ہے, اللہ کے حقوق اور بندے ہوئے حقوق ادا کرنے کے بعد انسان کا زیادہ امیر بن کے رہنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام. لیکن طبقات کے خاتمے کی بات اسلام بظاہر نہیں کر رہا. کل ہمارے حسنان آدمی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اصطلاح ہے مترفین اور ملحہ, اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملحہ وہ لوگ ہیں جو سرداران ہیں, جو اتھارٹی رکھتے ہیں, اختیارات رکھتے ہیں, سیاسی اختیارات رکھتے ہیں, اور مترفین وہ ہیں جو مالدار لوگ ہیں, ثروت مند ہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس اکنومی ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس پاور ہے. تو ان الفاظ سے تو اس طرح کا فرق ظاہر نہیں ہوتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ دو طرح کے طبقہ خواص میں یہ ضرور ہے. یعنی ایک تو خواص کون ہے, خواص وہی ہیں جو معاشرے کے صاحبان بست و کشاد ہیں, جن کے ہاتھ میں معاشرے کا کنٹرول ہے, اختیارات ہیں, فیصلے کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں. تو وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں دو گروہ اس طرح تو ہے, ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس اتھارٹی ہے, اختیارات ہے, دوسرا وہ ہے جن کے پاس اکانومی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, پیسہ ہے, ان کا ایک سوسائٹی پر انفلوئنس ہے, ان کا بھی انفلوئنس ہے. اور جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ بھی اپنے ڈیسیجن میکنگ میں ان کو کنسیڈر کرتی ہے, تو ان کے بھی ایک اثرات ہے. آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو خواص ہیں, اگر کسی معاشرے میں خواص بہت زیادہ دنیا پرست ہو جائیں پھر اس معاشرے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے خواص دنیا پرست ہوں, یا سارے خواص بزدل ہوں, یا سارے خواص ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دینے والے ہوں؟ کل میں نے آپ کو مثال دی کہ ابن زیاد نے جب سارے قبائل کے سرداروں کو بلایا تو ہانی ابن عروہ نہیں آئے، ہانی بھی قبیلے کے سردار تھے، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے ابن زیاد کو، وہ جناب مسلم کے طرفدار تھے، آخری وقت تک طرفدار رہے، اس کی ان کی خاطر آپ نے جان قربان کر دی، ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا۔ تو خواص جو ہیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں ہانی ابن عروہ کی طرح، اور خواص ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ اسی زمانے کی مثال کو تلاش کریں تو قاضی شرح کی طرح بھی ہوتے ہیں خواص۔ قاضی شرح تو پہلے بھی قاضی تھا، اس سے پہلے زمانے میں بھی، اور علی علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت علی کے طرفدار بن گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو اس کو شیعہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کا کوئی سپورٹر ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ یہی قاضی شرح ہے جس نے حجر ابن ادائی کے خلاف لکھ کے دیا کہ یہ تو انتشار پیدا کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کر رہے ہیں اور حاکم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور انہیں کے لکھنے کے اوپر حجر ابن ادائی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوئی شام میں۔ جب ابن زیاد آیا تو اس نے قاضی شرح سے کہا کہ لکھ کر دو جناب مسلم کے خلاف۔ پہلے تو ہانی ابن عروہ کو جب اس نے گرفتار کیا، ہانی ابن عروہ پر تشدد کیا، زخمی ہو گئے، تو ہانی چونکہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے اور ان کا قبیلہ بڑا طاقتور تھا، ان کے لوگوں نے دارالعمارہ کا گھراؤ کر لیا باقاعدہ۔ اچھا اب ہانی زخمی تھے تو ابن زیاد نے جب دیکھا ہر طرف سے نعرے بازی ہو رہی ہے اور پتہ چلا کہ گھراؤ ہو گیا دارالعمارہ کا، ابن زیاد بھی ڈر گیا کیونکہ ابھی وہ نیا نیا آیا تھا، ابھی تو اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ ایک اتنے مضبوط قبیلے کا مقابلہ کر سکتا، یعنی اگر وہ لوگ چاہتے تو دارالعمارہ پہ دھاوا بول دیتے، دھاوا بول دیتے تو ابن زیاد کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب ابن زیاد نے سوچا کیا کرے، ہانی ابن عروہ جو ہے وہ زخمی ہے کیونکہ اس نے ٹارچر کیا ہے، بری طرح زخمی ہو، اس نے قاضی شرح کو بلایا، اب بلا کے کہا کہ جا کے دیکھو ہانی زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھا تو ہانی عروہ زندہ تھے، زخمی تھے، لیکن تو کہا لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہانی زندہ ہے، یہ نہیں بتانا زخمی ہے، یہ کہو زندہ ہے، صحیح ہے، خیریت سے ہے۔ اب قاضی شرح نے آ کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بلا وجہ شور شرابہ کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، ہانی ابن عروہ خیریت سے زندہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ غلط بھی نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور پورا سچ نہیں کہہ رہے ہیں تو بعض اوقات اس کا نقصان بھی جھوٹ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے اس واقعے کو ایک جگہ کوٹ کیا اور فرمایا کہ قاضی شرح اگر ایک جملہ اور کہہ دیتا تو تاریخ بالکل بدل جاتی۔ قاضی شرح نے یہ تو کہا ہانی زندہ ہیں، اس کے آگے یہ بھی کہہ دیتا کہ وہ گرفتار ہیں، یہ بھی کہہ دیتا کہ وہ زخمی ہے، یہ بھی کہہ دیتا کہ ان پر ٹارچر کیا گیا ہے، تو یہ سب لوگ جو حامی ہیں ان کے یہ ایک دم داخل ہو جاتے، ابن زیاد کا کام تمام ہو جاتا، کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا، تاریخ کچھ اور ہوتی۔ بہرحال اس کے ایک جملہ کہنے سے تاریخ بدل سکتی تھی اس وقت، لیکن اس نے اپنا بیان جو ہے وہ اس طرح دیا ٹیکنیکل کہ اس کا فائدہ کس کو ملا؟ ابن زیاد کو ملا۔ تو بعض اوقات خواص جو ہیں وہ اتنے دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں کرتے، پورا سچ نہیں کہتے، آدھا سچ کہتے ہیں، اور وہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ کی طرح نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو مختلف مفادات ہوتے ہیں، مختلف طرح کے مفادات ہوتے ہیں، کبھی خوف ہے، کبھی لالچ ہے، کبھی پیسہ ہے، دباؤ ہے، مختلف طرح کے مفادات انسان کو صحیح فیصلہ کرنے سے روکتے ہیں. اور جو ظالم طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو کس چیز سے پریشر میں آ سکتا ہے اور کس انسان کی کیا کیا کمزوری ہے. ابن زیاد کو بہت تیز تھا ابن زیاد, اس کو سب کچھ کمزوری کا علم تھا, اس لیے اس نے اس کو کیش کروایا, فائدہ اٹھایا. تو اس کے پیچھے جو اصل نقطہ ہے جس پر ہم ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خواص دنیا داری میں پڑ جائیں, لالچ میں آ جائیں, تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امیر المومنین اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ لوگ جو ان کے آس پاس ہیں, خاص طور پر ان کے حکومت کے زمانے میں, وہ ان چیزوں کا شکار نہ ہونے پائیں. اگر علی کا ساتھ دینا ہے تو بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے, پھر تو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. نجی بلاغہ میں ایک طویل خط ہے, خط نمبر 53, چند جملے اس کی میں آپ کو سناتا ہوں, جو مولا علی نے لکھا ہے عثمان ابن حنیف کو. عثمان ابن حنیف اور ان کا خاندان جو ہے یہ علی علیہ السلام کا بڑا ہارڈ کور سپورٹر ہے, اس کے پورے خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں علی علیہ السلام کی خاطر. اور آپ نے عثمان کو بنایا بصرے کا حکیم, بصرے کا گورنر. وہاں اس کو کسی نے دعوت میں بلا لیا اور یہ اس دعوت میں چلے گئے. صرف دعوت میں گئے شرکت کے لیے, اس دعوت میں خدا نخواستہ کوئی حرام کام نہیں ہو رہا تھا, کوئی شراب نہیں پلائی جا رہی تھی, بس صرف یہ تھا کہ دعوت تھی, کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری تھیں, بہت ساری ڈشیں تھیں, اور انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی. ان کی غلطی ہے. اور علیہ السلام کی اطلاع میں یہ بات آ گئی, اس کا مطلب یہ کہ اپنے بنائے ہوئے حاکموں کو, گورنروں پر وہ نظر بھی رکھتے تھے. یہ نہیں کہ علی نے بنا لیا تو بنا لیا, فوراً اس کی اطلاع بھی گئی. تو فرمایا کہ اے ابن حنیف مجھے یہ اطلاع ملی ہے, مکتوب نمبر 45, فرماتے ہیں کہ اے ابن حنیف مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے, کہ رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے. گورنر صاحب ہیں, نقل وی وی آئی پی ہیں, تو لوگ لا لا کے پیش کر رہے ہوں نا, یہ لیں آپ, ارے یہ والے ڈش, ارے آپ نے یہ تو لیا ہی نہیں, یہ چیک کریں آپ, یہ کھائیں. تو یہ جو تمہیں دعوت دی گئی اور تم اس کی طرف پہنچ گئے, فرماتے ہیں کہ امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے. دیکھیں اہم بات کیا ہے, ایک دعوت میں جانے سے کیا ہوتا ہے بھلا, اہم بات یہ, فرماتے ہیں امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں. تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں چلے گئے جس کا دروازہ غربا کے لیے, فقرا کے لیے بند ہے, عوام کے لیے بند ہے دروازہ, خواص کے لیے صرف کھلا ہوا ہے. ایسی دعوت میں کیوں گئے؟ اور دولت مند مدعو ہوں جو لقمے چبا رہے چباتے ہوں انہیں, جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو, اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو. شبہ, حرام کی بات نہیں ہو رہی, حرام تو حرام ہے صریحاً, اگر شبہ بھی ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام, اس کو چھوڑ دو. اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیا کرتا ہے. دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے دو پھٹی پرانی چادروں اور کھانوں میں سے دو روٹیوں پر قناعت کر لی ہے. اپنے امام کو دیکھو جس نے تمہیں بھیجا ہے بنا, تو امام کو فالو کرو نا. تم تو معموم ہو, تم تو شیعہ ہو, شیعہ یعنی فالوور, امام یعنی لیڈر, اپنے امام کو فالو کرو. پھر فرماتے ہیں میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جو علی جس طرح زندگی گزارتے تم نہیں گزار سکتے، یہ حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں تم نہیں گزار سکتے، میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ میں جانتا ہوں تم علی نہیں بن سکتے، لیکن علی کا ساتھ تو دو، علی کے نمائندے ہو نا تم، تو علی کا ساتھ تو دو، کوشش کرو۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہوں، نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سایہ تلے لے دے کر ایک فدک ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی، اور پھر کچھ جملے آپ نے فدک کے بارے میں فرمائے۔ اسی خط کے ایک حصے میں فرماتے ہیں کہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں۔ فرماتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے لیے، کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم تو چلے گئے دعوت میں، علی نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کو کوئی دعوت دے اور علی پہنچ جائے۔ کیوں؟ علی کے سامنے کیا رکاوٹ ہے؟ فرماتے ہیں حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو۔ کیا دیکھنا چاہیے امیر کو، کیا دیکھنا چاہیے لیڈر کو؟ کیا علی علیہ السلام کے پاس وسائل نہیں تھے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علی علیہ السلام کے پاس وسائل ہی نہیں تھے۔ وسائل نہیں تھے، وسائل تھے، وسائل تھے، اور وسائل آتے رہتے تھے، پیغمبر کے زمانے میں بھی آتے رہتے تھے، اور بقدر ضرورت استعمال بھی کرتے تھے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، سانپ بن کے نہیں بیٹھتے تھے۔ الذی جمع مالا وعددا، جمع کر کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں اور کاؤنٹ کر کر کے خوش ہوتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے، یہ نہیں کرتے۔ اور جو انہوں نے اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کو معاشرے کے جو کمزور ترین شخص ہے، فرد ہے، اس کے لیول پہ لا کے رکھا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ علی کا لائف اسٹائل مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر المومنین ہیں، وہ مومنین کے امیر ہیں، لہذا انہوں نے اپنے لائف اسٹائل کو کمزور ترین شخص کے لیول پہ رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حکومت میں، میری ریاست کے اندر ایسے لوگ ہوں جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا ہوں؟ انحال کے میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان سو لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں؟ کیا اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں اور مومنین کا شریک اور ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ تو یہ جو امیر المومنین کا کلام ہے، جو مکتوب ہے، خط ہے، انہوں نے اپنے گورنر عثمان ابن حنیف کو لکھا، صرف ایک دعوت پر شرکت کرنی، کہ اس دعوت میں کیوں چلے گئے۔ تو بات ایسے شروع ہوئی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ان کے خواص تھے، لفظ خواص کوئی برا لفظ نہیں ہے، کیونکہ خواص کا مطلب یہی ہے نا کہ جو معاشرے کے انفلوئنشل لوگ ہیں، ڈگنیٹریز ہیں، لیکن اگر علی کے خواص ہیں تو ان کو اس طرح کی آزادی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ان کے خواص ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں چل سکتے پوری طرح. وہ تو کہتے ہیں بس ساتھ دو علی کا, اتنا تو کرو کہ یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا یا ان کا چاہنے والا یا ان کا بھیجا ہوا ہے یا ان کا نمائندہ ہے, اس کی زندگی میں ان کی زندگی کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے. تو جس معاشرے میں خواص جو ہیں وہ دنیا دار بن جائیں, ان کی سوچ ان کی اپروچ صرف دنیا داری ہو, نفسا نفسی ہو, میرے پاس وسائل آ جائیں, میرے پاس اختیارات آ جائیں, چاہے معاشرے کے اندر لوگ غربت جہالت بھوک بیماری بے روزگاری اور پتہ نہیں کن کن مسائل کا شکار ہوں, وہ معاشرہ بہت جلدی زوال پذیر ہوتا ہے, نفسا نفسی والا معاشرہ. بہرحال چونکہ بحث لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس نقطے کو یہیں روکتا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. چونکہ اب ہمارے پاس محدود ہیں نشستیں, کل آخری ہے, ایک اور نقطہ آج عرض کر دوں کہ معاشرے کی ترقی میں ارتقاء میں ایک چیز جو بہت اہم رول پلے کرتی ہے وہ اقدار ہے, ویلیوز ہیں, وہ ویلیوز ہیں. اور اس حوالے سے بھی بڑے بڑے اسکالرس کے جملے ہیں. مثلا کچھ چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ ایلیمنٹ آف سیولائزیشن ہے, یہ تہذیب کے عناصر ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک پروویژن اور ویلیوز, سوشل اور ایتھیکل مورل ویلیوز اور پرسیوٹ فار نالج اینڈ وزڈم. تو کچھ باتیں مختلف تھوڑی بہت ہوتی رہی ہیں ہماری, تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویلیوز, جو معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے وہ اپنے ویلیوز کے مطابق کرتا ہے. آج بھی اگر فرض کریں کہ مغربی دنیا ترقی یافتہ ہو رہی ہے, ہمارے سامنے آگے بڑھ رہے ہیں وہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے؟ ان کے بھی ویلیوز ہیں, وہ اپنے ویلیوز کے مطابق چل رہے ہیں. میں ایک سیمینار میں گیا, وہاں پر مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے اوپر تھا وہ تقابل. انہوں نے بیک ڈراپ پہ ایک بڑا سا ایک وہ پینافلیکس بنا کر اس کے دو حصے کیے ہوئے تھے, ایک حصے میں دکھایا تھا اسلام اور ایک حصے میں دکھایا مغربی دنیا. اچھا اب جناب, مغربی تہذیب جو ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے شراب کی بوتل ہے اور گانے بجانے اور فلاں سارے بےودگیاں, ہر چیز کی تصویر اس طرح بنا دی گئی ہے, اور اسلام کی طرف سب اچھی اچھی چیزیں ہیں, قرآن تسبیح ٹوپی اس طرح کی چیزیں, نماز روزے حج زکات. تو اور وہ بتایا گیا یہ مغرب ہے اور یہ اسلام ہے, اور اس کے بعد مسلمان دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں اسلام کی حقانیت کو, بالادستی کو, یہ تمہارا فریضہ ہے کہ ہر جگہ اسلام کی حقانیت کو, اس کی بالادستی کو ثابت کریں. تو میری باری آئی تو میں نے کہا دیکھیں تو یہ جو پیچھے تصویر بنائی گئی ہے یہ میرے خیال میں تو یہی صحیح نہیں بنی ہے, ڈونٹ کمپیئر ایپل ود دا اورینج, کہ ایپل کو ایپل سے اور اورینج کو اورینج سے کمپیئر کریں, ایپل کو اورینج سے کمپیئر نہ کریں. آپ نے جو دو چیزیں بنائی ہیں اس میں ایک طرف جو مغربی تہذیب جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کی آپ نے پریکٹسز دکھائی ہیں, اور جو اسلام دکھا رہے ہیں وہاں آپ نے تھیوری دکھائی ہے. بھائی تھیوری کو تھیوری سے کمپیئر کرو یا پریکٹس کو پریکٹس سے کمپیئر کرو, اپنی تو آپ تھیوری دکھا رہے ہیں اچھی اچھی باتیں, ان کی آپ پریکٹسز دکھا رہے ہیں. تو یہ جو تصویر اس طرح بنی ہوئی ہے اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو مسلم ورلڈ میں نہیں ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے اس طرف جو عالم اسلام میں نہیں ہے؟ وہ سب چیزیں عالم اسلام میں بھی ہیں. پھر میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اس کو تھیوری ٹو تھیوری بھی کمپیئر کریں گے نا تو بھی اسلام کی بالادستی ثابت ہوگی, ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں, ہم تھیوری ٹو تھیوری بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اسلام کی بالادستی ثابت ہوگی. جو ان کے ویلیوز ہیں وہ ان کو مبارک ہوں, جو ان کے ویلیوز ہیں ان کو مبارک. ان کے ویلیوز کیا ہے؟ ان کے ویلیوز ہیں ایکوالٹی، سوشل جسٹس، ڈیموکریسی، فریڈم. یہ ہے نا ان کے ویلیوز جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی سوسائٹی اسٹیبلش کی. اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کے ڈیموکریسی پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ان کی ایکویلٹی کے کانسیپٹ پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ان کے ہیومن رائٹس کے اوپر بات، جو ان کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنی تھیوری ان کو دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آئیڈیاز یہ ہیں. ہمیں بہت زیادہ ڈیفینسو، ہمیں بہت زیادہ اپولوجیٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تھیوری کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ان کی ہر چیز کو خراب بنا کر پیش کرنا ہے، اس لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آج وہ مادی ترقی کر رہے ہیں، جب ہم تمدنی ترقی کی بات کرتے ہیں، سولیزیشنل ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ مادی ترقی ہوتی ہے، اس میں مانوی کی بات نہیں ہو رہی ابھی ہے. جب تمدنی تاریخ کی بات کریں گے، جب آپ تمدنی ترقی کی بات کریں گے، تو اس سے مراد مادی ترقی. ابھی تو ہم خسرت دنیا اور آخرہ ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا رہے ہیں. ابھی تو ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہماری حالت خراب ہے اور آخرت بھی کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو کم از کم وہ دنیا میں تو کامیاب جا رہے ہیں نا. تو وہ جو دنیا میں کامیاب جا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا، بغیر ویلیوز کے جا رہے ہیں؟ وہ ان کے اپنے ویلیوز ہیں، جو ان کے ویلیوز ہیں ان کی وہ رعایت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی، آپ دیکھ لیں جس امریکی صدر کو سامنا کرنا پڑا بڑا سخت حالات کا، اور شاید امپیچمنٹ ہو جاتی، بال بال بچ گیا وہ. جو چیز اس سے منسوب تھی، جو کام اس نے کیا نہیں کیا، جو بھی کیا، وہ ہر دوسرا امریکی کرتا ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے، جو ہمارا نمائندہ ہے، جس کو ووٹ دے کے ہم نے اس مقام پر پہنچایا، جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایسا ہو. چاہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک امریکی خاتون کو وہاں پہ ایک بنانے کی کوشش کی گئی لا منسٹر، تو بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنے گھر میں کسی غیر ملکی کو کوئی ملازمت دی ہوئی تھی، اٹارنی جنرل. تو یہ بات ہوئی کہ بھائی اس نے اپنے گھر میں غیر ملکی کو ملازمت دی ہوئی ہے، یہ امریکی قانون کی خلاف ورزی ہے. تو جو خاتون اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے امریکی قانون کی پابندی نہیں کر رہی ہیں، ان کو پورے امریکہ کے قانون کا قلمدان دینا، یہ تو انصاف کے مطابق کسی طرح نہیں بنایا. عراق کے بارے میں ٹونی بلیئر نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی کہ عراق کے پاس بہت زیادہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، اکنامک نیوکلیئر ویپنز، کیمیکل ویپنز، بایولوجیکل ویپنز، اور اس بنیاد پر جو ہے برٹش پارلیمنٹ نے الاؤ کیا کہ امریکہ کا ساتھ دیا جائے، اور پھر عراق پہ حملہ ہوا، تباہی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا. لیکن عراق سے نہ نیوکلیئر ویپن برآمد ہوا، نہ کیمیکل ویپن برآمد ہوا، نہ بایولوجیکل ویپن برآمد ہوا. امریکہ سے پوچھا گیا تو ڈھیٹ ہے، اس نے کہا بس ٹھیک ہے ہم نے جو کیا. لیکن برٹش پرائم منسٹر سے ان کے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو یہ رپورٹ پیش کی کہ عراق کے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ ہے تباہی پھیلانے والے، برآمد تو کچھ نہیں ہوا، تو وہ کہاں گئی وہ رپورٹ جو آپ نے پیش کی تھی؟ پتہ چلا وہ ایک سائنسدان تھے، برٹش سائنٹسٹ، جن کا نام ہینس بلکس تھا شاید، ہینس بلکس کی رپورٹ تھی. ہینس بلکس کی رپورٹ پیش کی گئی تھی، تو کہا گیا بھائی مسٹر ہینس بلکس سے کہا جائے کہ استفائی پیش کریں کہ انہوں نے کیسی رپورٹ پیش کی. سائنسدان صاحب نے بعد میں فرمایا کہ وہ جو رپورٹ میں نے دی تھی آپ کو پارلیمنٹ کے لیے، تو ایکچولی اٹ واز اے ڈوزیئر آف مائی اسٹوڈنٹ. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اسائنمنٹ تھا, اور اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کس طرح بناتے ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے. تو اتنے اہم ایشو کے اوپر کہ ایک ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, جہاں 14,000 ٹن ایکسپلوسیو گرا دیا گیا, اس کا فیصلہ اس رپورٹ کے اوپر, اتنے کمزور رپورٹ کے اوپر ہوا. بعد میں ہینس بلکس صاحب جو ہے وہ مردہ پائے گئے, تو کہتے ہیں خودکشی کر لی, یا پتہ نہیں مار دیا کسی نے یا خودکشی کر لی. وہ انسان اتنا شرمندہ ہوا کہ خودکشی کر لی اس کو, اور برٹش پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا ٹونی بلیئر کو, اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اس کی پارٹی الیکشن میں نہیں سکی, اس بنیاد پر کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے غلط رپورٹ پیش کی. ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی ویلیوز ہی نہیں ہیں ان کے, ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, جو ویلیوز ان کے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اب ہم اپنے یہاں پوچھیں کہ جو ویلیوز ہمارے ہیں, آج اگر یہ کہہ دیا گیا ہے, کہہ کیا دیا گیا, لکھا ہوا ہے کہ شادیوں کو امین ہونا چاہیے ممبر پارلیمنٹ کو, تو لوگ کہتے ہیں شادیوں کو امین تو حضور تھے. خوب میں شکر تھا یہ بات آئی کہ شادیوں کو امین تو حضور تھے, میں نے کہا صرف حضور شادیوں کو امین تھے, صحابہ کرام نہیں تھے؟ نہیں نہیں وہ بھی تھے, صحابہ کرام بھی شادیوں کو امین تھے, تو بس حضور صادق و امین تھے. حضور صادق و امین جو تھے وہ تو ایسے صادق و امین تھے کہ ان کا دشمن بھی کہتا تھا یہ صادق و امین ہو, ان کی صداقت اور امانت کی کیا بات ہے. کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں, ہے نا, تو اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے کہ بس صداقت اور امانت ختم. حضور جس مقام پہ تھے اس کے مطابق صداقت اور امانت ان کی تھی, لیکن جو ان کے فالوورز ہیں ان کے اندر صداقت اور امانت نہیں ہونی چاہیے. صادق یعنی سچا, کیا جھوٹے کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیں گے؟ جھوٹا ہمارے نمائندگی کرے, جھوٹ بولنے پر برٹش پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا. اسلام تو جھوٹے پر لعنت کرتا ہے, تو جھوٹوں کے ہم نمائندگی اپنی دیں؟ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے اس کو پھر ایک اور چانس دیں ہم, آج جائیے ایک اور جھوٹ بولیے. جو انسان امین نہیں ہے, امین امانت دار نہیں ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لا کے حاضر کر دے, تو جو جن تھا ایک عفریت من الجن, جن میں سے بڑا جن دیو, اس نے کہا میں آپ کے یہاں سے تخت سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, انی قوی ان امین, کیونکہ میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں. تو قوی تو وہ تھا, جن تھا بڑا طاقتور جن, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں قوی ہونے کے ساتھ ساتھ امین بھی ہوں, کیونکہ یہ جو ڈیوٹی ہے وہاں سے تخت لانے, تخت بلقیس لے کر آنے, ملکہ سبا کا تخت, تو امانت داری بھی ضروری ہے اس میں. ایسا نہ ہو راستے میں سے اس میں سے کوئی ہیرا نکال کے جیب میں ڈال لیں. امین ہونا چاہیے نا. یہاں سیلاب زرگان کے لیے وہ ہار دے کر گئے, وزیر اعظم نے جیب میں ڈال لی. تو یہ امانت ہے. اب جو امین نہ ہو, جو خائن, جس کی خیانت ثابت ہو جائے, اس کو ایک اور چانس دیں گے آپ؟ یعنی جو خائن ہوگا, اگر کسی نے آپ کے ساتھ 1,000 روپے کی چیٹنگ کی, آپ اس کے پاس 1,00,000 روپے رکھوائیں گے, جس نے 1,00,000 روپے کی چیٹنگ کی اس کے پر 1,00,000,000 روپے کا اعتبار کریں گے کبھی؟ کبھی نہیں کریں گے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں, بس ختم کر دو ان چیزوں کو, ہر ایک کو آنے دیں. تو اگر کوئی قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے ویلیوز, اپنے اقدار کی پاسداری کرنی پڑے گی. جو قومیں آگے نکل رہی ہیں وہ اپنے اقدار کی, جو ان کے اقدار ہیں ہم ان کو کاپی نہیں کرنے جا رہے اور نہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی قوم آگے جا رہی ہے, آپ دیکھیں گے ان کے اقدار کیا ہیں اور کس طرح وہ ان کی رعایت کرتے ہیں, چاہے وہ دنیا بھر کے دشمن ہوں, چاہے وہ انسانیت کے قاتل ہوں, لیکن اپنے ملک و قوم سے وفادار ہیں, مخلص ہیں. اپنے ملک و قوم کے مخلص ہیں وہ. ہمارے یہاں الٹا ہے, وائس ورسا, دنیا بھر سے مخلص ہیں. تو جو ویلیوز ہیں, جو اقدار ہیں, اس کی رعایت اب جو قوم نہیں کرے گی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اسلام بھی ایک ویلیوز کا پورا سسٹم دیتا ہے, سوشل ویلیوز, مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, ہر چیز کے اندر اقدار ہے. اقدار کا ایک نظام ہے پورا. یہ ایمانداری ہے اور کیا ہے, صرف نماز اور روزے تو نہیں ہے. نماز اور روزہ بھی دین ہے, لیکن ایک انسان کے اندر اگر امانت داری نہیں ہے, ایک انسان کے اندر صداقت نہیں ہے, ایک انسان جھوٹ بولنے والا ہے, خیانت کرنے والا ہے, دھوکہ دینے والا ہے, چیٹنگ کرنے والا ہے, فراڈ کرنے والا ہے, بے شک نماز پڑھتا ہو. تو ویلیوز, ان ویلیوز کی رعایت کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ اجازت دے دیں گے کہ جو چاہے کریں, لیکن پھر بھی آپ ہمارے نمائندے ہیں, پھر بھی آپ ہماری قیادت کرتے رہیں. اقبال نے کہا تھا, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ چیزیں ضروری ہیں, اس کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھتی. صلوات پڑھیں ایک محمد والے. اور ان چیزوں کا درس صرف عوام کو نہیں دینا چاہیے, ان چیزوں کا درس صرف عوام کو نہیں دینا چاہیے, خواص کو پابندی کرنی پڑے گی. خواص پابندی کریں گے تو افیکٹو ہوگی وہ چیز. عوام چاہے کر لیں, عوام کا چونکہ انفلوئنس نہیں ہے, عوام کا کوئی رول نہیں ہے, عوام کچھ بگاڑ نہیں سکتے. خواص بگاڑ سکتے ہیں, خواص کا ایک رول ہوتا ہے. یزید کے برسر اقتدار آنے سے ایک سال قبل جو حج کا موسم تھا, چونکہ یزید کو برسر اقتدار لانے کے لیے اس سے پہلے ہی اس کے باپ نے کوششیں شروع کر دی تھی. مکے میں آیا, مدینے میں آیا, خواص سے ملاقاتیں کی. عوام کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے, خواص سے ملاقاتیں کی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں. کہنے والوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی تھی, انہوں نے کہا غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, یزید اس قابل نہیں ہے اس کو بنایا گیا. اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یزید مناسب آدمی نہیں ہے اس کام کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ یزید کو جانتے ہی نہیں تھے اور کچھ جانتے بھی تھے. جو جانتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ ریاستی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہی نہیں ہے, اور وہ کیپٹل میں بہت کم رہتا تھا, زیادہ تر سیر سپاٹے میں رہتا تھا, شکار میں رہتا تھا, شاعری, شراب, ان چیزوں میں ملوث تھا, مستیوں میں, کھیل کود میں لگا رہتا تھا. وہ ایک ہوتا ہے نا ولی عہد ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر مجھے ریاست کو سنبھالنا ہے, تو وہ ریاست کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے. پہلے زمانے میں, بلکہ بعد میں آپ بنو امیہ, بنو عباس وغیرہ میں بھی نظر آتی ہیں چیزیں, اور رومن امپائر میں یا پرشین امپائر میں یا ہندوستان کی جو ڈائنیسٹیز گزری ہیں ان میں جو ولی عہد ہوتے تھے, شہزادے ہوتے تھے, ان کے لیے اتعلیق مقرر کیا جاتا تھا, ہے نا. سکندر اعظم کے لیے اتعلیق مقرر کس کو کیا گیا؟ ارسطو کو. ارسطو اتنا بڑا فلسفی, وہ سکندر اعظم کا استاد تھا, اتعلیق تھا, ٹرینر تھا. تو ارسطو نے جس کو ٹریننگ دی ہو وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا. اس کی بے شک اس کے اندر اپنی کوالٹی جتنی بھی ہو, لیکن ایک استاد اس کو پالش کرتا ہے نا. یزید کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اس کی تعلیم و تربیت ہوئی نہیں کوئی ایسی, ریاستی معاملات میں اس کی دلچسپی تھی نہیں خاص, بس اس کو پلیٹ میں سجا کے دے دیا گیا. تو لوگوں نے مخالفت کی. تو یزید کے اقتدار میں آنے سے پہلے والے سال میں جب حج کا موقع تھا, امام حسین علیہ السلام نے منا میں اپنے خیمے میں خواص کو جمع کیا جو حج میں آئے ہوئے تھے. خواص صحابہ تھے, تابعین تھے, کچھ ان کو ایک جگہ جمع کیا. جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ ہے کتابوں میں, اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, امام حسین علیہ السلام کا خطبہ منا. یہ واقعہ کربلا سے پہلے والے سال میں جو حج ہوا اس میں. اس خطبے میں آپ نے خاص طور پر خواص کو کہا کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہى عنہ. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ جو انداز ہے نا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے, اللہ ترون یا اما ترون دونوں استعمال ہوتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو, یہ ایک بہت اہم بات ہے. یعنی تمہیں خود دیکھنا چاہیے, تم معاشرے کے اہم لوگ ہو, ڈگنیٹریز ہو, تمہیں خود نظر رکھنی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ حسین ابن علی آ کے تمہیں بتا کے دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے, دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. تم اپنے آپ کو اہم لوگ سمجھتے ہو, تم خود اپنی آنکھیں کھلی کیوں نہیں رکھتے؟ حسین کیوں آ کر بتائیں؟ تمہیں خود دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کی معاشرے میں عزت ہے, رکھ رکھا ہوا ہے, لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں, ہر چیز میں لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں. دیکھیں عوام ویسے جتنے بھی تبصرے کرتی رہے حالات پر, لیکن اقدام کوئی نہیں کرتا. اقدام کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ خواص کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں تو ان کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے. امام حسین نے کہا لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں, تم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اصل میں یہ کام ہونا چاہیے. مجاری الامور علی ایدی العلماء, معاشرے میں چیزوں کا اجرا علماء کے ہاتھ سے ہونا چاہیے, اور تم وہ اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہو کہ تم حضور کے قریب رہے ہو, حضور کے دور میں رہے ہو, تم نے ان سے قصب فیض کیا ہے, تم اپنے اسٹیٹس کو کیش کرواتے ہو, تم معاشرے میں اپنی ڈگنیٹی منواتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ داداؤں کی کسی اگر رسم کے اوپر زد پڑے تو بلبلا اٹھتے ہو, اور دین کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے اور تم چپ بیٹھے ہو. تو یہ اتنا زبردست خطبہ ہے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے خواص کے اندر, کہ اگر یہ سمجھ لیتے اس وقت یہ لوگ جن کو امام حسین نے دعوت دی تھی اور وہ کچھ اقدام کرتے, تو امیر شام کی جرت نہیں تھی کہ وہ یزید کو اپنا جانشین بناتا, کیونکہ وہ بھی ڈرا ہوا تھا. اس کو جب مشورہ دیا گیا کہ یزید کو بنا دیں تو بہت فکر مند ہوا. اس نے کہا کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ اس کو بھی پتہ رہی یزید کی حرکتوں کا, کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ اس کو یقین دلائی گئی, ہاں آپ فکر نہ کریں, ہم ہیں نا راہ ہموار کرنے کے لیے, ہم کر دیں گے. کوفہ میں یہ کرے گا, بصرہ میں یہ کرے گا, مکہ میں یہ کرے گا, مدینہ میں یہ کرے گا, بس فکر نہ کرے. تو وہ بھی تشویش میں تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر یہی ہوا, یزید بصرہ اختیار آیا. جب آیا تو اپنی حماقت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس نے. اس نے دیکھا جب پورا عالم اسلام میری بیعت کر رہا ہے, کہیں سے مخالفت نہیں ہے, تو یہ تین آدمی کون ہیں جو میری مخالفت کر رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کے؟ جب کسی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہے تو یہ تین آدمی میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور ابا عبداللہ الحسین. اس نے کہا تین آدمی تو ہیں, یہ تین آدمی سے ہے نا مخالفت. جاؤ مدینہ کے حکم سے کہو, خط لکھ کے کہو کہ بھائی ان سے بیعت لے لے, انکار کرے سر کڑا دو. اس نے ایزی لیا, اس نے کہا کہ تین آدمیوں سے ایسی بیعت لے لوں. عبداللہ ابن عمر تو کارنر ہو گئے, انہوں نے کہا میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے تو ظالم حکمران بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کہے گا, بھائی آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. جب تو وہ کارنر ہو گئے, کارنر ہو گئے, اس لیے بھی ان سے کچھ نہیں کہا. بعد میں بحث بھی کر لی. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ فوراً مکہ پہنچ گئے, اور مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے میٹنگ ویٹنگ شروع کر دی, اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی, اور بعد میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا امام حسین کی شہادت کے بعد. بعد میں ان کو قتل بھی ہوا, جو کچھ بھی ہوا رہے لگے. صرف امام حسین علیہ السلام گئے حاکم مدینہ کے پاس, اور پھر وہ سارے واقعات. بس بات لمبی نہ ہو جائے, روک دیتے ہیں اس کو کہ خواص کا بڑا اثر ہوتا ہے. خواص اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے, محسوس کر لے, تو معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی. خواص دنیا دار ہو جائے, خواص غیر جانبدار ہو جائے, ان کا کنسرن ختم ہو جائے, ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے اجتماعی معاملات میں, وہ معاشرے پر تباہی کی طرف جاتا ہے. آج کی تاریخ منسوب ہے اس ہستی سے جن کی زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ العبد الصالح, سلام ہو آپ پر اے عبد صالح, اللہ کے صالح بندے. جناب عباس کے شجاعت, وفاداری, یہ تو ضرب المثل ہے, لیکن جناب عباس کا علم اور ان کی معرفت, معرفت امام اور اطاعت امام, اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جناب عباس نے کس طرح سید الشہداء کی معرفت حاصل کی, اور کیسے ان کے مطیع و فرما بردار رہے. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین نے کہا خیمے ہٹا لو, تو جناب عباس نے نہیں ہٹایا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کہے خیمے ہٹا لو اور جناب عباس نہ ہٹائے؟ ممکن نہیں. ٹھیک ہے کہ بہت تکلیف دہ فیصلہ تھا یہ, جب کوئی کاروان جاتا ہے صحرا میں خاص طور پر, تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ پانی کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالے. فطری بات ہے, کیونکہ پانی بہت امپورٹنٹ ہے, پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو سید الشہداء کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا شط الفرات کے ساتھ تاکہ پانی لینے میں آسانی رہے. حر نے آ کے کہا کہ فضلت رسول, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے خیمے جو ہیں وہ پانی سے دور نصب ہو. حر نے کہا آپ نے ہٹا لیا خیمے. حالانکہ اس وقت اگر چاہتے تو حر کے لشکر کے ساتھ ایک جھڑپ کر کے آپ اپنا قبضہ باقی رکھ سکتے تھے. مولا علی نے جنگ صفین میں یہی کیا تھا کہ جب قبضہ کر لیا مخالفین نے نہر پہ, اور آپ کے پاس جب آئے لوگ انہوں نے کہا نہر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, وہ ہمیں پانی نہیں دے رہے, آپ نے بنایا چھین کے لوگ ان سے نہر, کیونکہ پانی ضروری ہے, اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ. اور پھر علی کے ساتھی گئے, انہوں نے جا کے جنگ کی جھڑپ ہوئی اور نہر پہ قبضہ کیا. جب قبضہ ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اب تم آ کے لے پانی لے کے نکاؤ. پھر مولا علی کے لیے بات ہے, آپ نے کہا کوئی پانی سے نہ روکے ان کو, تم نے قبضہ کر لیا, تمہارے قبضے میں ہے نہر, اب ان سے کہہ دو جتنا پانی لینا لے جاؤ, پابندی کوئی نہیں ہے, پانی پر پابندی نہیں ہوگی. وہ علی کا زمانہ تھا, یہ علی کے فرزند کا زمانہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی اس کے لیے, کہ کہیں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ کربلا کی جنگ پانی کی خاطر تھی. پانی کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ, پانی کی جنگ نہیں ہے کہ پانی کی وجہ سے جنگ ہو گئی, نہیں, یہ حق و باطل کی جنگ ہے, کچھ کوئی اور جنگ ہے. اور پانی نہیں تھا, پانی شروع ہی سے بند تھا, پانی تو شروع سے بند تھا, پانی سات محرم کو بند نہیں ہوا ہے. خیمے ہٹا دیے گئے, پانی سے دور کر دیا گیا. اس کے بعد پانی بہت مشکل سے کچھ لوگ جاتے تھے اور کوششوں سے لے کے آ جایا کرتے تھے, یہ ہوتا تھا. سات محرم تک یہ ہوا, پانی تو دو محرم سے بند رہا, خیمے ہٹا دیے گئے, پانی پر پابندی لگا دی گئی, لیکن وہاں حسین کے ساتھی جاتے تھے اور کوششوں کے بعد پانی لے کے آ جایا کرتے تھے. سات محرم کے بعد وہاں اتنا زیادہ دستہ لگا دیا گیا کہ کوئی پانی لا نہ سکے. اور یہ بات طے ہے کہ روز عاشور قیام حسینی میں پانی نہیں تھا اور بچے پیاسے تھے. اور جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار ہی نہیں تھے، علمدار لشکر تھے. زہر ابن قین میسرہ میں تھے، حبیب ابن مظاہر میمنہ میں تھے، اور جناب عباس علمدار تھے، اور کل پہ لشکر پہ بنو ہاشم کے جوان تھے. اور امام حسین کے ساتھی جب شہید ہونے لگے، ایک ایک کر کے گئے، پھر ہاشمیوں کی باری آئی، تو جناب عباس نے اپنے تین بھائیوں کو جو ان سے عمر میں چھوٹے تھے آمادہ کیا، تیار کیا، لے کر آئے. سید الشہداء سے اجازت دلوائی، اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں تم سے بڑا ہوں، پہلے مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں علمدار ہوں، فرمایا میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں اپنے سینے پہ تمہاری شہادت کا غم برداشت کرنا چاہتا ہوں. اور ایک روایت میں نے پڑھی جس میں بہار کا انوار حوالہ تھا، بہار الانوار کا، بہار میں دیکھ نہیں سکا، صحیح بات یہ ہے. اس کے مطابق جناب عباس نے تین بھائیوں کو جب رخصت کیا اور تینوں بھائی شہید ہوئے، اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند کو تیار کیا اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے اجازت دلوا کے اور میدان میں بھیجا اور شہادت کی منزل پہ فائز کروایا. اور اس کے بعد جناب عباس کئی مرتبہ آئے اور ہر مرتبہ حسین نے کہا کہ بھائی تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اور پھر آخری وقت وہ ہے جب سب شہید ہو گئے، تو جناب عباس ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. حسین نے ایک مرتبہ یہی کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فرمایا مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مجھے اسی لشکر سے ملحق ہونے کی اجازت دیجیے. اور حسین نے ایک جملہ فرمایا کہ بھائی جاؤ اور پانی کی کوئی سبیل کرو، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. یہ لفظ سبیل حسین کی زبان سے نکلا. یہ جو ہم آج سبیل لگاتے ہیں، یہ حسین کی اس خواہش کے بدلے ہے کہ کسی طرح پانی کا اہتمام ہو. اور جناب عباس ایک مرتبہ پانی لینے کے لیے گئے. یہ صحیح ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہر پر جس پر ہزاروں کے تعداد میں سپاہی موجود تھے، جناب عباس نے آسانی سے قبضہ کر لیا؟ نہیں، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، خون بہا، اور اس کے بعد بڑے مشکل سے جناب عباس نے اس نہر پہ قبضہ کیا. اور جب دشمن ہر طرف سے خوفزدہ ہو کر کچھ قتل ہو کے پھر نار ہو گئے، جناب عباس نے اطمینان کے ساتھ ترائی میں گھوڑے کو اتار دیا اور نہایت سکون کے ساتھ آپ نے مشق کو پر کیا. اور پر کرنے کے بعد کہتے ہیں جناب عباس نے چلو میں پانی لیا، شاید پینا چاہتے تھے کہ حسین کی پیاس یاد آ گئی یا حسین کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ بات بھی جناب عباس کی وفا کے خلاف ہے کہ پانی پینے کا ارادہ بھی کریں. نہیں، اگر آپ نے چلو میں پانی لیا تو یہ دشمن کو دکھانے کے لیے لیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کے اوپر ہے؟ اگر پانی کے اوپر جنگ ہے تو دیکھو آج علی کے لال کے قبضے میں یہ فرات ہے، چھین سکتے ہو تو چھین کے دکھاؤ. اور اس کے بعد اس پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا اور پیاسے نکل کے واپس آ گئے. اور اس کے بعد اب جناب عباس کی ایک خواہش ہے کسی طرح یہ پانی ان پیاسے بچوں کو پہنچ جائے جو خیمے کے دروازے پہ خالی کوزے لیے ہوئے چچا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. جناب عباس دوسری طرف لشکر میں اعلان ہو گیا کہ کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک نہ جانے پائے. جناب عباس آگے بڑھتے رہے، ہر طرف سے حملے شروع ہوئے. ایک ظالم پیچھے سے نکل کر آیا، اس نے آپ کے داہ شانے پہ حملہ کیا، آپ کا بازو قلم ہو گیا. آپ نے فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرے ایک بازو ذرا کر دیا، لیکن میں اس کے باوجود حق کی نصرت سے باز آنے والا نہیں ہوں. آگے بڑھتے رہے، ایک دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کے دوسرے بازو کو قطع کر دیا. آپ نے مشق کو اپنے دانتوں سے تھام لیا، اور مسلسل آپ کی خواہش یہی ہے کہ بازو بے شک سلامت نہ رہے لیکن پانی قیام تک پہنچ جائے. اسی استا میں ایک ایسا تیر آیا جو مشق کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا, جس سے مشق کا پانی بہنے لگا. اب جب مشق کا پانی بہا جناب عباس کے حوصلے بھی بہ گئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو واپس ترائی کی طرف کیا, ایک ظالم آگے بڑھا جس نے آپ کے سر پہ گھٹ سے وار کیا, جس سے آپ کا سر دو شگافتہ ہو گیا. اس کے بعد ہم زمین پر تشریف لاتے ہیں, ادھر حسین چل کر آتے ہیں, اور جب واپس حسین تشریف لاتے ہیں ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں الان ان کا سر زہری, الان ان کا سر زہری. میرے بھائی آج میری قبر ٹوٹ گئی, میرے بھائی آج میری قبر ٹوٹ گئی. دوسری طرف جناب ام البنین ہیں جو اپنے چار بیٹوں کے غم میں مرثیہ کہتی ہیں, کبھی کہتی ہیں میرے چار بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے, اب مجھے ام البنین نہ کہو. کبھی کہتی ہیں مجھے بتایا کسی نے کہ میرے لال عباس کے سر پہ گرز سے وار کیا گیا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے لال کے سر پہ گرز سے حملہ جب کیا گیا جب اس کے بازو سلامت نہیں تھے. اگر اس کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی میرے لال کے سر پہ گرز سے حملہ کون کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار اللہ ہمارے ذکر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم وسیلت معصومین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانیان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مال مال فرما, مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, اس پر زمین پر دیر انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار و عوام سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک.